مبتدا خبر کی ترکیب ہم کر رہے تھے. آپ نے پڑھا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع. جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مبتدا ہے, ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے, رفع پڑھنا ہے. اور اسی طرح جب کسی لفظ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر رفع پڑھنا ہے, یہ مرفوع ہے بھائی, مرفوع. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے موصوف صفت کی بھی ترکیب آپ کو کروائی. آپ نے پڑھا کہ دو معرفہ یا زیادہ معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقیوں کو صفت, اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے, لہذا اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی, اگر موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی, اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی بھائی. تو معرفہ کی صفت ہمیشہ معرفہ ہی آتی ہے, جبکہ نکرہ کی صفت نکرہ آتی ہے. تو اگر دو تین یا چار نکرہ اکٹھے آ جائیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو تو یہ بھی آپس میں عموماً موصوف صفت بنتے ہیں. تو پہلے نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور بعد والوں کو صفت, اور اگر آخر میں کوئی معرفہ آ جائے, مثلا کوئی ضمیر آ گئی, اس میں موصول آ گیا وغیرہ, تو پھر یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. پہلا مضاف بنے گا اگلے کے لیے, وہ اور اگلا لفظ پہلے کے لیے مضاف الیہ ہوگا اور اگلے لفظ کے لیے مضاف بنے گا, اس طرح بھائی. اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, میں نے آپ کو طریقہ بتلایا کہ اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے, لہذا عربی میں جو صفت ہے جو مؤخر ہے اس کو اردو ترجمے میں مقدم کر دیں. جیسے رجل شجاع, کیا ترجمہ کریں گے, بہادر آدمی, بہادر آدمی. اور معرفہ کے اندر الرجل الشجاع, اس میں کیسے ترجمہ کریں گے, وہ بہادر آدمی, کسی متعین کی طرف اشارہ ہوگا بھائی, متعین کی طرف. دوسرا طریقہ اردو میں موصوف صفت کے ترجمے کا یہ ہے کہ عربی میں اس موصوف مقدم تھا, آپ اردو میں بھی اس کو مقدم رکھیں, اور صفت مؤخر تھی, اردو میں بھی صفت کو مؤخر ہی رکھیں, مقدم نہ کریں. تو البتہ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں, رجل شجاع, کیا ترجمہ ہوگا, ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. اور الرجل الشجاع معرفہ ہو تو اس میں ایسا یا ایسی کا لفظ نہ لائیں بلکہ موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں, الرجل الشجاع, کیا ترجمہ ہوگا, وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. یہ ابھی صرف موصوف صفت ہے, خبر نہیں کہ اس کو کیا ہوا, وہ خبر آگے ہے بھائی. اسی طرح میں نے ایک ضابطہ آپ کو لکھوایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے, مضاف مضاف الیہ بنیں گے. اور مضاف الیہ پر ہمیشہ کون سا اعراب آئے گا, جر آئے گا, مضاف الیہ مجرور, کیونکہ مجرور دو ہی ہیں, ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک مضاف الیہ. تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ مضاف الیہ ہے, ساتھ ہی دوسری بات پتہ چل جائے گی کہ اس پر کیا پڑھنا ہے, جر پڑھنا ہے. اور پھر یہ جو رفع ہے, نصب ہے, جر ہے, میں نے بتلایا تھا کہ یہ محلن بھی ہو سکتا ہے, یہ لفظن بھی ہو سکتا ہے, یہ تقدیرن. محلن رفع نصب اور جر یہ کس میں آئے گا, مبنیات میں. تو آپ کو مبنیات کی پہچان ہونی چاہیے, البتہ وہ ان میں سے تین جو ہیں وہ تو بہت ہی عام استعمال ہوتے ہیں, وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ان میں سے پہلا کیا ہے, تمام ضمیریں ہیں. دوسرے نمبر پر اسماء اشارہ ہیں. تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ ہیں بھائی. اسی طرح معرفہ اور نکرہ کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے. تو معرفہ کل کتنے ہیں, سات ہیں. نمبر ایک تمام ضمیریں, نمبر دو اسماء اشارہ, نمبر تین اسماء موصولہ. یہ تین تو وہی ہیں جو مبنی میں نے آپ کو بتلائے, اسماء موصولہ, اور چوتھے نمبر پر علم ہے، پانچویں پر معرف باللام یعنی جس پر الف لام آئے، اور چھٹے نمبر پر جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور اسی طرح معرفہ بنیدا ہے بھائی، تو آپ کو معرفہ کی بھی پہچان ہونی چاہیے. جو بھی لفظ آئے آپ اس کو دیکھ لیا کریں پہلے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور پھر دیکھ لیا کریں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی کہیں یہ ضمیر تو نہیں، یہ اس میں اشارہ تو نہیں، اس میں موصول تو نہیں وغیرہ، یہ چیزیں دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد باقی ترکیب کیجیے، باقی ترکیب اس کے بعد کریں بھائی. اسی طرح اس سے پہلے ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کر چکے ہیں بھائی، جہاں فاعل کی بات آئی تھی وہاں میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب بتلائی تھی، کہ آپ نے پڑھا تھا فاعل کسے کہتے ہیں، وہ اسم جس سے پہلے کیا آئے، فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اسناد ہو اس لفظ کی طرف اس طور پر کہ یہ اسم اس کے ساتھ ہوا فعل یا صفت قائم ہو اس پر واقع نہ ہو. تو لہذا فعل کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، یہ فعل معروف میں ہے، جبکہ فعل مجهول کے لیے نائب الفاعل چاہیے بھائی. اور فعل فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہو، ہر فعل چاہتا ہے کہ کسی اسم کو رفع دے، اسی طرح ہر صفت چاہتی ہے کہ کسی اسم کو رفع دے، اور جس کو یہ رفع دیتے ہیں وہ یا تو ان کا فاعل ہوگا یا نائب الفاعل. فاعل ہوگا فعل معروف کے لیے یا اس میں فاعل کے لیے یا صفت مشبہ کے لیے یا اس میں تفضیل کے لیے یا مبالغے کے صیغے کے لیے، جبکہ نائب الفاعل کس کے لیے ہوگا، فعل مجهول کے لیے، اور اسی طرح اس میں مفعول کے لیے بھائی. تو لہذا ہر فعل کے لیے کیا چاہیے، فاعل یا نائب فاعل. صفت کے بھی ہر صیغے کے لیے کیا چاہیے، فاعل یا نائب فاعل. اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں، اس میں فاعل ہے اور اس میں مفعول ہے اور صفت مشبہ ہے اور اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کی. یہ چیزیں جو میں دہرا رہا ہوں بار بار، ان کا آپ نے ہر روز تکرار کرنا ہے، ہر روز تکرار کرنا ہے، بالکل آپ کو زبانی یاد ہوں بھائی. معرفہ کون کون سے ہیں، مبنی کون کون سے، تین معروف مشہور مبنی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں. یہ جو میں ضابطے لکھوا رہا ہوں ان کا ہر روز تکرار کرنا ہے. جن جن جملوں کی ہم ترکیب کر لیا کریں، آپ نے اس کی بیٹھ کر ترکیب کرنی ہے، بلکہ اپنی طرف سے کچھ زائد بھی کوشش کیا کریں، کچھ جملے خود بنا کر اس کی آپس میں ترکیب کیا کریں بھائی. جتنی مشق کریں گے اتنی جلدی آپ سیکھ لیں گے. اور تو یہ ساری چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مبتدا خبر کی جو بحث چل رہی ہے کتاب میں، اس کے اندر مصنف بھی ذکر کریں گے. تو یہ جب سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بھائی. تو ہر فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، فاعل یا نائب فاعل. فعل معروف کے لیے فاعل، فعل مجهول کے لیے نائب الفاعل. اچھا، ان میں فعل کے صیغوں میں پھر کون کون سی ضمیر ہوگی بھائی، کون کون سی ضمیر ہوگی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا فعل ماضی کے اندر بھی، ضربہ کے اندر، ضربہ اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی، فاعل کی ضمیر ہوا ہوگی. اور ضربہ فعل مجهول ہو تو اس کے اندر نائب الفاعل، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر نائب الفاعل ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، فعل دوسرا ضربہ کے بعد ضربہ، دوسرا صیغہ ماضی کا، اس میں فاعل کیا ہے، یہ الف ہے، الف. یہاں ہما نہیں کہنا بھائی، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اساتذہ نے شروع میں کہا ہو کہ ہما ضمیر ہے، لیکن ہما ضمیر نہیں، یہ جو الف ہے یہ کیا ہے، ضمیر ہے. اس کا کوئی اعراب آپ سے پوچھ لے آپ کیا کہیں گے، یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع. البتہ یہ مرفوع محلن ہے کیونکہ مبنی ہے، ضمیر ہے بھائی. تو ضربہ کے اندر یہ الف ضمیر کون سی ضمیر ہے، جو سا صیغہ ہو وہی بول دیا کریں، ضربا ضربا، یہ ضربا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غائب، تو لہذا یہ الف ضمیر بھی کون سی ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کی. ضربو کے اندر یہ واو ضمیر ہے فاعل بے، اور کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب. ضربت، ضربت یاد رکھیے اس صیغے کے اندر بس تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ تا فاعل نہیں ہے، یہ صرف تانیث کی علامت ہے. اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، کیا ہے؟ ہیا ضمیر ہے مؤنث کی بھائی. اور ضربتا اس کے اندر بھی جو تا آ رہی ہے وہی والی تا ہے، البتہ آگے الف کیا ہے؟ ضمیر ہے فاعل ہے. اور کون سی ضمیر ہے یہ؟ تثنیہ مؤنث غائب. ذرا با والا الف اور تھا، یہ الف اور ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، وہ مذکر کی ضمیر. اس کے بعد اگلا صیغہ آیا ذرا بننا، اس کے اندر نون ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ جمع مؤنث غائب. اگلا صیغہ ذرا بتا، اس کے اندر تا ضمیر، تا نہیں کہنا، تا زبر کے ساتھ نہیں کہنا، صرف تا حرف. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حرف ہے، اور جو کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی الف با تا سا کے اندر تھا. اور ضرب تا کے آخر میں یہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ تا آ رہی ہے بھائی، الف با تا، تو یہ تا ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر حاضر. ضرب تما، اس کے اندر تما ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر. ضرب تم کے اندر تم ضمیر ہے، جی، جمع مذکر حاضر. ضرب تی کے اندر پھر تا کہنا ہے، تی نہیں کہنا بھائی، عموماً طلبا تی کہتے ہیں، تی ضمیر نہیں بھائی، تا ضمیر. کون سی، اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث حاضر، جو صیغہ وہی ضمیر ہے. ضرب تما، یہ کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ. ہاں، معلوم ہوا یہ تما ضمیر مشترک ہے بھائی، ضربتا ضربتما، اب یہاں بھی آیا ضربتی ضربتما، تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر. ضربتنا میں تنا ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ جمع مؤنث حاضر. اور ضربتو میں تا ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم. اور ضرب نا میں نا ضمیر ہے، کون سی ضمیر؟ جمع متکلم. تو یہ جتنی ضمیریں ذکر ہوئیں ضربا سے لے کر ضرب نا تک ماضی کے سارے صیغوں میں، یہ ساری فاعل کی ضمیریں ہیں، کیونکہ کس صیغے میں آئیں؟ فعل معروف کے اندر آئی ہیں، فعل معروف. جبکہ ماضی مجہول کے اندر یہی ساری ضمیریں نائب الفاعل کی ہیں. ماضی معلوم میں کس کی تھیں؟ فاعل کی، کیونکہ فعل معروف کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اور ماضی مجہول میں یہ ساری ضمیریں کس کی ہوں گی؟ نائب الفاعل کی ہوں گی، کیونکہ فعل مجہول کس کو رفع دیتا ہے؟ نائب الفاعل. لہذا ضریبا کے اندر کون سی ضمیر ہے نائب الفاعل؟ ہوا ضریبا، تثنیہ میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں یہاں تا نہیں، وہی ہیا ضمیر، اور ضربتا میں الف، ضربنا نون، ضربتا تا، ضربتما تما ضمیر، ضربتم اس میں تم ضمیر، ضربتی تا ضمیر، ضربتما پھر تما ضمیر، ضربتن اس میں تنا ضمیر، ضربتو تا ضمیر، ضربنا نا ضمیر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، یہ تو ماضی کی بات تھی. ماضی میں آپ نے دیکھا ضربتا اس میں کون سی ضمیر؟ تا. ضربتی اس میں بھی تا. ضربتو اس میں بھی تا ضمیر ہے، تا ضمیر ہے. تو تینوں کا نام کیا ہے؟ وہی، کیونکہ تا حرف، حرف جو ہے وہی نام لیں گے جو کلمہ ہے ایک حرف پر مشتمل ہے، تو الف با تا. ہاں، ان میں آپ فرق کرنا چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں، ضربتا میں بھی تا، ضربتی میں بھی تا، ضربتو میں بھی تا، فرق کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خاص نام لینا چاہتے ہیں، کیا نام لینا چاہتے ہیں؟ یہ تا تو مشترک نام ہوا نا، تینوں کا نام ہے، پہلا بھی تا، ضربتا بھی تا، ضربتی بھی تا، ضربت بھی تا. اگر ان کا الگ الگ نام لینا چاہتے ہیں تو پھر جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے اسی کے اسی جیسے دو حرف آگے اور ملا دو. مثلا ضربت تا پر کیا ہے؟ پیش پیش. اب آپ اس کا نام لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تا تا میں تو وہ تینوں قسمیں آ جاتی ہیں. آپ اس کا خاص نام لینا چاہتے ہیں تو تا پر پیش ہے، اور پیش کے مناسب الف ہے، واو ہے یا یا ہے. پیش کے ساتھ ضمے کے ساتھ کس کی مناسبت ہے؟ الف کی، واو کی یا یا کی؟ واو کی. تو دو واو ساتھ ملا دو تو بن گیا توون. کیا بن گیا؟ توون. دیکھا، تین حروف کر لو، کیونکہ نام کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے. جب آپ اس کا نام لیتے تھے نا، پہلا نام میں نے کیا بتایا، ضربتا میں کون سی ضمیر ہے؟ تا. کیسے لکھتے ہیں؟ تا الف حمزہ تا ان. دیکھو تین حروف ہیں یا نہیں؟ تو ایک نام جب کسی چیز کا لیا جاتا ہے وہ کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اب اس کا خاص نام ہم لینا چاہتے ہیں، تا کے اوپر پیش ہے، ضربت میں تا پر پیش. تو دو اور حرف ساتھ ملا دو، اور پیش کے مناسب کیا ہے؟ واو. تو کتنے حروف ہو گئے؟ تین. اب آپ سے کوئی پوچھے ضربت کے اندر کون سی ضمیر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں تا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں توون. کیا کہہ سکتے ہیں؟ توون ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. واو، دو واو ساتھ ملا دیا اور پھر ان کا ادغام کر دیا، کیونکہ ایک حرف ایک جنس کے حروف میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. اور ضربتی، اس کے اندر کوئی پوچھے کون سی ضمیر ہے، تو آپ اگر عام نام لینا چاہتے ہیں جو سب کا مشترک ہے تو کہہ دیں تا ضمیر ہے، اور اگر خاص نام لینا چاہتے ہیں تو تا کے نیچے زیر ہے، زیر کے مناسب کون سا حرف علت ہے؟ یا. تو دو یا ساتھ ملا دو، تیون. کیا بن گیا؟ تیون. اور وہ جو جس تا پر زبر ہے تو وہاں الف اور وہ اسی طرح رہے گا تاؤن. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو ضربتا، ضربتی، ضربتو، اس کا عام نام کیا ہے؟ یہ جو ضمیر آ رہی ہے تا ضمیر. اور اگر خاص نام لینا چاہیں ہر ایک کا الگ الگ تاکہ فرق ہو جائے، تو ضربتو میں توون، ضربتی میں تیون، اور ضربتا میں تاون. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو فعل معروف کے اندر فاعل کی ضمیریں تھیں، اور فعل مجہول میں نائب الفاعل کی ضمیریں. اسی طرح مضارے کے اندر آ جاؤ بھائی، یضربو، یضربو، یضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر. یضربانی، دیکھو یہ مضارے کے اندر جو نون آتا ہے نا آخر میں، یہ نون اعرابی ہے. کیا ہے؟ نون اعرابی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، اس سے ماقبل میں ضمیر ہوتی ہے. صرف جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں نا، یضربنا، تضربنا، اس میں یہ جو نون آ رہا ہے یہ ضمیریں ہیں. باقی یضربانی، یضربونا، تضربینا، یہ ساری کیا ہیں؟ نون اعرابی ہیں. تو لہذا یضربو میں کون سی ضمیر ہے فاعل کی؟ ہوا. یضربانی میں نون تو ہوا اعرابی، اور فاعل کی ضمیر کون سی؟ الف ہے. یضربونا میں نون اعرابی ہے اور ضمیر کون سی؟ واو ہے بھائی. اور تضرب میں ہیا ضمیر، تضرب، کیونکہ ضاد را با یہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے، آگے کوئی حرف ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر ہیا ضمیر ہے. تضربانی میں الف ضمیر ہے اور نون اعرابی ہے. یضربنا میں جمع کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ، اس میں نون ضمیر ہے بھائی، اعرابی نہیں ہے. اور پھر تضرب میں، تضرب انت ضمیر، مخاطب کا صیغہ ہے، وہی ضمیر نکال لیں گے، انت ضمیر ہے اس کے اندر. اور تضربانی میں الف ہے، تضربونا میں واو ہے، تضربینا میں یا ہے، تضربینا میں یا ہے، پھر تضربانی میں الف ہے، پھر تضربنا میں نون ہے، پھر اضربو میں انا. شاباش، کیونکہ زواد رابع تو فعل کا مادہ ہے، آگے کوئی حرف ہی نہیں جڑا ہوا، تو اضربو میں آنا، اور نضربو میں نحنو. اور یہ ساری جو ضمیریں ذکر کی یہ فاعل کی ضمیریں ہیں، کیونکہ یہ فعل معروف ہے اور فعل مجہول کے، فعل معروف ہے اور فعل معروف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. تو یہ ساری فاعل کی ضمیریں ہیں. فعل مجہول میں یہی ضمیریں نائب الفاعل کی کہلائیں گی، نائب الفاعل ہوں گی. یضربو میں نائب الفاعل کیا ہے؟
ہوا.
یضربانی میں الف، یضربونا میں واو، تضربو میں ہیا، تضربانی الف، یضربنا نون، تضربو میں، تضربو میں انتا جو صیغہ ہے اس کے مطابق انتا ضمیر، تضربانی میں الف، تضربونا میں واو، تضربینا یا، تضربانی الف، تضربنا نون، اضربو انا. فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے؟
نائب
الفاعل، کیونکہ فعل مجہول ہے بھائی. اور نضربو میں نحنو ہے. شابش، ضمیروں کی پہچان ہو گئی. فعل معروف میں کیا فاعل ہے اور فعل مجہول میں کیا نائب الفاعل ہے آپ کو پتا چل گیا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فعل جو ہیں وہ دو قسم پر ہے، کچھ ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی، معنی پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے مفعول بھی چاہیے. فعل لازم کے لیے، فعل لازم میں صرف کس پر بات پوری ہو جاتی ہے؟ فاعل پر. اور فعل متعدی میں مفعول بھی چاہیے. پھر کبھی ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے، کبھی دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، اور کبھی تین مفعول چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ اس فعل پہ غور کر لیا کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں زید نے پٹائی کی. اب آپ بتائیے مجھے، ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو معلوم ہو مضروب ضرور چاہیے، ایک مفعول چاہیے بھائی. اور ایک ہی چاہیے، دو یا تین نہیں چاہیے. کیا پٹائی کے لیے دو یا تین کا ہونا ضروری ہے یا ایک ہی بہت ہے؟ ایک ہی ہو تو ضرب کا فعل پایا جائے گا، ضرب زید عمرو. تو دیکھا ایک مفعول چاہیے تھا. ہاں یہ مفعول فضلہ ہوتا ہے. کیا؟
فضلہ،
ذات کے ساتھ ہے، فضلہ زائد چیز ہے. تو اس کو کبھی عبارت میں ذکر کرتے ہیں، کبھی حذف کر دیتے ہیں. ضرب زید، زید نے پٹائی کی. عمران کو ذکر نہیں کیا، اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ فعل لازم بن گیا. نہیں نہیں، فعل متعدی ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ مفعول کو ذکر کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ فعل لازم یا متعدی ہونے کا تعلق نہیں ہے. فعل کے مفہوم پہ آپ غور کر لیا کریں کہ اس فعل کے لیے مفعول چاہیے یا نہیں. آپ ضربہ پہ صرف غور کر لیں، ضربہ کے لیے ایک ضارب بھی چاہیے، تبھی ضرب ہو سکتی ہے، اور ایک مضروب بھی چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب آپ مجھے بتائیے، شرب پینا، اس کے لیے ایک تو شارب چاہیے پینے والا، اور کیا چاہیے؟ مشروب بھی چاہیے. بغیر مشروب کے شرب کر سکتا ہے کوئی؟
نہیں.
کوئی پینے والی، پی جانے والی چیز ہو، چاہے پانی ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے چائے ہو، کچھ نہ کچھ مشروب ہوگا پینے والا، پھر ہی ایک شرب کا فعل پایا جا سکتا ہے. تو فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جہاں مفعول کو بھی وہ چاہے. اور آپ نے خود فعل مفعول غور کرنا ہے کہ مفعول اس کے لیے چاہیے یا نہیں چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں زید بھاگا، کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں، بات پوری ہو گئی. زید کھڑا ہوا، کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں. دیکھا، خود آپ غور کر لیں، زید نے عامر کو، دیکھو بعض اوقات دو تین مفعول چاہیے ہوتے ہیں. زید نے عامر کو بتایا، بات پوری ہو گئی، ابھی بھی ادھوری ہے؟ ابھی بھی ادھوری ہے. کیا بتایا بھائی؟ بات تو پوری کریں. زید نے عامر کو بتایا کہ خالد کھڑا ہے. دیکھو تین مفعول چاہیے. زید نے، بتانے والا کون؟ زید، وہ تو فاعل ہو گیا. کس کو بتایا؟ عمر کو بتایا، ایک مفعول. کیا بتایا؟ کہ خالد. اور کیا بتایا؟ خالد کو کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو عمر مفعول اول ہوا، خالد مفعول ثانی ہوا، اور قائم کھڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ مفعول ثالث ہوا. تو فعل کے آپ نے مفہوم پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ جملے میں مفعول ذکر ہے یا نہیں ہے. جملے میں چاہے ذکر ہو یا نہ ہو، بات سمجھ میں آ گئی. کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ. اس کو کیا کر لیتے ہیں بعض اوقات؟ کلام سے حذف بھی کر لیتے ہیں.
تو حذف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ فعل لازم بن گیا، نہیں نہیں، مفعول ابھی بھی اس کا ہے، ہم نے لفظوں میں ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا، مثلا آپ کو اتنا پتا ہے کہ پٹائی عمر کی ہوئی ہے، اتنا آپ کو پتا ہے، اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کس نے پٹائی کی، میں آپ کو کہتا ہوں ضربا زید، کس نے پٹائی کی، زید نے، اور یہ تو آپ کو پتا تھا کس کی پٹائی کی ہے، عمر کی، اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ معنی نہیں کہ مفعول اب اس کے لیے چاہیے ہی نہیں، مفعول محذوف ہے، ذکر نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، فعل لازم جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، اور فعل متعدی جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ کون چاہیے، مفعول بھی چاہیے، اور مفعول کو کبھی کر کیا کر لیتے ہیں، حذف بھی کر لیتے ہیں، لیکن معنی کے اندر وہ، نیت کے اندر وہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ حذف کر لیے تو وہ مراد ہی نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. اب ضابطہ یاد رکھنا، یہ چیزیں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، پہلے بھی ان سب کا آپ نے خوب اچھی طرح تکرار کرنا ہے بھائی. یاد رکھو فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آتا ہے، باقی سب منصوب آئیں گے یا مجرور آئیں گے، اور مجرور تو کتنے ہیں،
دو،
ایک کون، ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافل ہے، اور مرفوع کون ہوگا، فاعل یا نائب فاعل، تو فعل کے آنے کے بعد فاعل یا نائب فاعل مرفوع ہوگا، اگر کسی پر حرف جر داخل ہوا ہے یا وہ مضافل ہیں تو وہ مجرور ہوں گے، باقی سارے کیا ہوں گے، منصوب ہوں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، تو فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف کون ہوگا، فاعل یا نائب فاعل، باقی جب اس کا آپ کو پتا چل گیا، جب آپ کو فاعل یا نائب فاعل کا پتا چل گیا کہ یہ والا لفظ فاعل یا نائب فاعل بن رہا ہے، تو باقی جتنے لفظ ہیں اس جملے کے اندر اس میں اتنا آپ کو ضرور پتا چل جانا چاہیے کہ باقیوں پہ رفع نہیں پڑھنا، نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، کس کا جب آپ کو پتا چل جائے، فاعل کا یا نائب فعل معروف ہو تو کس کا پتا چل جائے، فاعل، باقی کیا ہوں گے، سارے منصوب یا مجرور، اور فعل مجھول کے آنے کے بعد جب آپ کو نائب فاعل کا پتا چل جائے، یہ کیا ہے، نائب الفاعل ہے، اس پر رفع پڑھنا ہے، تو باقی لفظوں کا اتنا پتا چل گیا کہ ان پر رفع نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، وہ سارے کیا ہوں گے، مجرور ہوں گے یا منصوب ہوں گے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا بھائی کہ یہ جو فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے، یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا، جو بھی اسم ہو اور ضمیر نہ ہو وہ اس میں ظاہر ہے، تو اس میں ظاہر گویا ضمیر کے مقابلے میں ہے، کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آ جائے، ہو اسم، فعل یا حرف نہیں ہے، اسم ہے، اور وہ اس میں پھر آپ دیکھ لیں وہ ضمیر ہے یا نہیں، اگر وہ ضمیر ہے تو اس میں ظاہر معلوم ہوا یا نہیں ہے، اور اگر وہ ضمیر نہیں تو وہ کیا ہوگا، اس میں ظاہر. مجھے بتائیے کتابن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے، یہ ضمیر ہے، کتاب ضمیر تو نہیں ہے، معلوم ہوا یہ کیا ہے، اس میں ظاہر. قلم کیا ہے، اس میں ظاہر. کراستن کاپی، اس یہ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے. امراۃن، اس میں ظاہر ہے. رجلن، اس میں ظاہر ہے. انسانن، انسان، اس میں ظاہر ہے. زید، اس میں ظاہر ہے. بکر، خالد، طریقہ سمجھ میں آ گیا، جو ضمیر نہیں وہ کیا ہے، اگر اسم ہے تو اس پھر اس میں ظاہر ہے. تو فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، فاعل یا نائب فاعل، یہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اور ضمیر کس کس فعل میں آئے گی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماضی ہو چاہے معروف ہو چاہے مجہول، مضارع ہو معروف ہو یا مجہول، ان میں سے دو صیغے ایسے ہیں جن کے لیے فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے، فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی. اور وہ کون کون سے صیغے بتلائے تھے میں نے آپ کو، ہاں شاباش، پہلا اور چوتھا صیغہ. پہلا صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب کا، اور چوتھا صیغہ کون سا ہے، واحد مؤنث غائب کا. یہ دو صیغے ہیں، ان کے لیے فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. باقی جو 12 صیغے ہیں چاہے ماضی معروف کے ہیں چاہے ماضی مجھول کے ہیں، چاہے مضارع معروف کے ہیں چاہے مضارع مجھول، ان 12 صیغوں کے اندر فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی صیغے کے ساتھ، اسی لفظ کے ساتھ، اسی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی. گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں ظاہر کتنے صیغوں کے لیے فاعل بن سکتا ہے؟ دو صیغے، پہلے اور چوتھے. باقی 12 صیغوں کے لیے اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہیں بن سکتا. لہذا اگر پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے تو پھر آپ جملے میں تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر ان کے لیے فاعل ہے یا فاعل نہیں. اگر اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل مل جائے تو اس کو تو فاعل یا نائب فاعل بنا دیں گے، اور پھر اس صیغے کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، کیونکہ فاعل یا نائب فاعل ایک چاہیے تھا، وہ آگے ہمیں مل گیا ہے، اب اس کے اندر ضمیر نہیں. کون سے کتنے صیغوں میں؟
دو،
پہلا اور چوتھا. اور اگر آپ کو آگے اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہیں ملتا تو پھر اسی صیغے کے اندر فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر نکال لیں گے. جبکہ باقی 12 صیغوں کے اندر فاعل یا نائب فاعل کیا ہوگا؟ ہمیشہ ضمیر، اسی کے ساتھ متصل ہوگی ضمیر یا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی بھائی ضمیر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا 12 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں فاعل یا نائب فاعل کو، انہی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی یا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر. ہاں پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے پھر آپ کو ذرا تلاش کرنا پڑے گا کہ کہیں آگے کوئی اس میں ظاہر تو نہیں اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل بن رہا. اگر بن رہا اس کو بنا دیں اور فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اور اگر نہیں بن آگے کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہیں آ رہا تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لو؟ ضمیر. چلیے اب دو چار جملے ذرا ترکیب کے بھی کر لیں بھائی، اور پھر آگے ہم ترکیب بڑھاتے جائیں گے آہستہ آہستہ. جملہ لکھیے بھائی، قام زید. چلیے بھائی آپ ترکیب کیجئے.
قام مرفوع،
اس میں ماضی وغیرہ اس میں اعراب کی ضرورت نہیں، فعل مضارع کا اعراب آئے گا آگے، بس فی الحال اتنا بس کہہ دیا کریں. قام فعل، بس
قام فعل،
قام فعل
زید، اس کا فعل
اعراب پہلے جس جو لفظ آئے اس کا اعراب،
زید مرفوع لفظ اس کا فعل.
شاباش، زید مرفوع لفظ اس کا فعل. مرفوع کیوں؟
کیونکہ فائل بن رہا،
کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے بھائی. لفظ کیوں؟
اس کے رفع پر
ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھاؤ.
زیدن
نصب پہ کرو،
زیدن
جر پہ کریں،
زیدن.
معلوم اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظ آتا ہے، ہم اس پر باقاعدہ تلفظ کرتے ہیں، سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. جی اچھا، آپ نے کہا مرفوع لفظاً فاعل، آپ کو کیسے پتا چلا یہ فاعل ہے؟
کیونکہ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے،
کیونکہ فعل آیا. اور فعل کون سا صیغہ ہے؟ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟
دو میں سے ہے.
اور اس کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، تو زید اس کے لیے فاعل بن سکتا. ایک طالب علم نے آپ پر اشکال کر دیا، اعتراض کر دیا، وہ کہتے ہیں نہیں کاما کے اندر ہوا ضمیر آپ بھول گئے. بھائی زارابا کاما پہلا صیغہ، اس کے اندر تو کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ ہوا ضمیر، تو وہ آپ نے نہیں نکالی. آپ کیا کہیں گے جواب میں؟
فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے.
ہاں کہ بھائی اس کے لیے ایک فائل چاہیے تھا. فائل ہمیشہ کتنے آئے؟ فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا، ایک اسم کو یہ رفع دے گا، دو یا تین کو رفع نہیں دے سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک فائل آگے اس میں ظاہر جب آ گیا تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوتا پھر کیا کرتے؟ اسی کے اندر ضمیر نکالتے، کیونکہ فائل تو ضرور چاہیے اس کے لیے. تو قام فعل اپنے فائل سے مل کر
جملہ
فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے پڑھ دیں جملہ.
قام زیدن
ترجمہ کیجئے.
زید کھڑا ہوا
ماضی کی صیغہ ہے. بھائی دیکھیے معنی میں بھی غور کرتے رہا کریں ہمیشہ. زید کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ معلوم ہو وہ فاعل ہے. دیکھا ترجمے سے آپ فاعل کا پتہ لگا لیا کریں. زید نے پٹائی کی زید نے عمر کی پٹائی کی, کس نے کی؟ بس فاعل یہ ہو گیا, پتہ لگ گیا وہیں سے, ترجمے سے آپ کو فاعل کا پتہ لگ جائے گا. خالد نے چائے پی, کس نے پی؟ فاعل کا پتہ لگ گیا بھائی, جو فعل کرنے والا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کے ترجمے پہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. اگلا جملہ لکھیے بھائی, ضربا زید عمر, ضربا زید عمر, عمر عمر کے آخر میں واو لکھتے ہیں بھائی, جی واو لکھنا ہے عمر سے تاکہ فرق ہو جائے. چلیے بھائی اب آپ ترکیب کیجئے بھائی.
ضربا فعل,
ضربا فعل,
زیدن مرفوع لفظن فاعل.
شاباش, زیدن مرفوع لفظن فاعل. مرفوع کیوں؟
فاعل,
فاعل ہے. لفظن کیوں؟
اس کے رفع پر
ہم اس کے رفع پر تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے.
زیدن,
زیدن, جی آگے.
عمرن مفعول,
اعراب بھائی,
عمرن مرفوع منصوب لفظن.
شاباش, منصوب لفظن. منصوب کیوں؟
مفعول بن,
کیونکہ مفعول ہے. شاباش, اور مفعول پر کیا آتا ہے؟ نصب. یا بھی صاحب ہدایت النحو بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. اور منصوب لفظن کیوں؟
اس کے نصب پر ہم تلفظ
کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے.
عمرن,
عمرن. شاباش. اب ایک اور بات یاد رکھنا, کتابت, کتابت کی ایک بات یاد رکھنا. عمر کے ساتھ واو لکھتے ہیں یا نہیں؟ لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں یہ واو؟ تاکہ عمر سے فرق ہو جائے. کس سے؟ کیونکہ اس میں بھی عین میم را ہے, عمر میں بھی عین میم را ہے. اور پہلے ابتدا میں جب عربی لکھی جاتی تھی یہ زبر زیر پیش, یہ تو بعد میں علماء اسلام نے ان کو ترتیب دیا تاکہ لوگوں کو قرآن وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہو. پہلے زیر زبر پیش نہیں, عرب تو اس کو دیکھتے خود ہی پڑھ لیتے تھے. تو انہوں نے پھر عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے کیا کیا؟ عمر کے آخر میں واو بڑھا دی بھائی. تو لہذا حالت رفعی میں بھی واو لکھتے ہیں, عامرن واو لکھتے ہیں. حالت جری میں بھی واو لکھتے ہیں, عامرن. اور حالت نصبی میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب تنوین آ رہی ہو آخر میں نصب ہو تو الف ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ الف لکھتے ہیں. تو لہذا حالت نصبی میں یہاں الف آ جاتا ہے اور پھر واو نہیں لکھتے. پھر واو نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ یہ الف ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ عام, کہ یہ عمر نہیں ہے, عمر ہے. کیونکہ عمر تو غیر منصرف ہے, اس پہ تو تنوین نہیں آتی. جب تنوین نہیں آتی تو الف آ ہی نہیں سکتا آخر میں. یہ الف ہی کیا کر دیتا ہے؟ بتلا دیتا ہے کہ یہ عمر ہے. لہذا حالت نصبی میں ہے تو اب واو نہیں لکھنا, الف لکھنا ہے صرف بھائی. اچھا ایک طالب علم نے آپ پہ اشکال کر دیا کہ زیدن بھی فاعل ہے, عمرن بھی فاعل ہے. بھائی آپ نے کیا کیا کہ ایک کو فاعل بنا دیا, ایک کو مفعول بنا دیا. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟
فعل کے لیے صرف ایک فاعل.
ہاں شاباش, فعل کے لیے ایک فاعل چاہیے. وہ ایک ہو سکتا ہے, یا زید ہو سکتا ہے یا عمر ہو سکتا ہے. دو فاعل نہیں ہو سکتے. عطف کے ذریعے ہو سکتے ہیں, ضربا زیدن و عمرن و بکرن و خالدن, لیکن وہ حرف عطف ان کو پھر ایک کر دیتا ہے. جوڑ کر کیا کر دیتا ہے؟ ایک کر دیتا ہے. تو ضربا زیدن و عمرن, تو ضربا زید کو رفع دے رہا ہے اور عمر کا زید پر عطف ہو رہا ہے, اس لیے وہ معطوف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں بھی ضربا ایک ہی اسم کو رفع دے رہا ہے. جی اب ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا, اب روانی سے پڑھ دیں.
ضربا زیدن عمرن,
ضربا زیدن عمرن. ترجمہ کیجئے.
مارا زید نے عمر کو.
ہاں, مارا زید نے عمر کو, پٹائی کی زید نے عمر کی. اور میں نے آپ کو ایک فرق بھی بتلایا تھا, فعل لازم اور فعل متعدی کا اردو ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. فعل متعدی کا ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا, زید نے چائے پی. اب مجھے بتاؤ یہ پینا, پینا یہ لازمی ہے متعدی ہے. متعدی کس طرح؟ نے لفظ آ رہا ہے, زید نے چائے پی, زید نے پٹائی کی. معلوم ہے پٹائی کرنا کیا ہے؟ فعل متعدی. زید بھاگا, اب مجھے بتاؤ بھاگنا فعل لازم ہے فعل متعدی؟ فعل لازم, کیونکہ نے نہیں آیا. بکر دوڑا, اب مجھے بتاؤ دوڑنا فعل لازم ہے کیونکہ نے نہیں آ رہا. عامر نے سبق یاد کیا, اب بتائیے یاد کرنا
متعدی.
متعدی کیسے پتا چلا؟ نے کا لفظ آ رہا ہے. شاباش, بات سمجھ میں آ گئی. ہاں تو یہ بھی ایک نشانی ہے جی, تو نے آئے گا اردو ترجمے میں. اچھا سمیٹیے بھائی, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر
جملہ
فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش بھائی, اگلا جملہ لکھیے. ضربا بکر, بکر با کافرا, با کافرا خالد, خالد یوم, یوم الجمعہ, الجمعہ, الجمعہ آخر میں گولتا ہے جی. اب ذرا مشکل ترکیب آ گئی, چلیے کیجیے بھائی ترکیب. بھائی یاد رکھو بھائی, پہلی بتا دیتا ہوں, جس لفظ میں جگہ یا زمانے والا معنی آ جائے وہ مفعول فیہ بنتا ہے, ظرف بنتا ہے. جس میں کیا آ جائے؟
جگہ
والا معنی یا زمانے والا معنی, جی, تو وہ عموماً مفعول, ہمیشہ نہیں مفعول فی بنے گا, اکثر وہ مفعول فی بنے گا, اکثر مفعول فی بنے گا. چلیے جی ترکیب کیجیے. ضربا فعل,
بکرن فاعل,
اعراب بھائی,
بکرن مرفوع لفظن فاعل.
شاباش, بکرن مرفوع لفظن فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوعات میں سے ہے. لفظاً کیوں؟
اس کے رفع پر ہم
تلفظ کر رہے ہیں, کر کے دکھائیے. بکرن, نصب پہ کریں
بکرن,
جر پہ کریں
بکرین.
معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب آتے ہیں لفظاً بھائی. اور آگے
خالداً منصوب
لفظا مفعول بہی. شاباش, خالدن منصوب لفظا مفعول بہی. منصوب کیوں؟
کیونکہ
مفعول بہی ہے. فائل گزر گیا, فائل کے آنے کے بعد اب صرف منصوبات اور مجرورات ہی رہتے تھے, تو یہ منصوب مفعول بہی ہے. لفظا کیوں کہا؟
کیونکہ
اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, کر کے دکھائیے.
خالدن
جی, اس کے رفع پہ ذرا تلفظ کریں
خالدن,
اس کے ذرا جر پہ تلفظ کریں
خالدین.
دیکھا اس پہ تینوں طرح کا اعراب لفظن آتا ہے. آگے
یوم موزا,
اعراب بھائی,
یوم مرفوع لفظن موزا.
شاباش, یوم مرفوع لفظان مضاف. مرفوع کیوں؟
کیونکہ خبر بنے
گا. مبتدا کدھر گزرا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ تو ہے ہی نہیں بھائی. مضاف کہنے سے تو اعراب کا پتہ نہیں چلتا. مضاف تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اعراب چاہیے اس کا. شاباش, کوئی مشکل نہیں ہے بھائی, کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اب آپ کی اچھی ہو گئی ہے سب کی ترکیب.
موصوف
کہنے سے تو اعراب کا پتہ نہیں چلتا. موصوف مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. ایک ضابطہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, فاعل کے آنے کے بعد آگے صرف کیا آئیں گے؟ منصوب یا مجرور. مرفوع تو نہیں آ سکتا, معلوم ہوا یہ منصوب ہے یا مجرور. اور مجرور تو دو ہی ہیں, جس پر حرف جر داخل ہو یا جس پر مضاف آئے, یعنی وہ مضاف الیہ بنے. نہ اس پر حرف جر داخل ہے نہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ منصوب. اور پھر ویسے بھی آپ غور کر لیں, یوم, یوم کس چیز کا نام ہے؟ دن. زمانے کا نام ہے, اور جو زمانہ ہوتا ہے یا جگہ ہو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے, یعنی منصوب ہوتا ہے. جی,
یوم منصوب لفظ مفعول فی.
ہاں, منصوب,
منصوب
لفظ
مفعول,
مفعول فی تو بن رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بات ابھی پوری نہیں. نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپس میں عموماً کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت, بشرطے کہ ان کے بعد کوئی معرفہ, اگر معرفہ آ جائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے, یوم معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ اس میں, کیونکہ یہ ضمیر بھی نہیں, یہ اس میں اشارہ بھی نہیں, یہ اس میں موصول بھی نہیں, یہ کسی کا نام بھی نہیں, اس پر الف لام بھی نہیں داخل, اور یہ جی ہاں مضاف علی بات نہ چھوڑ, ابھی مضاف ہوگا. آگے دیکھو الجمعہ, پہلے اس کو دیکھ لیں. تو یہ نکرہ ہے, یوم کا لفظ کیا ہے؟ فی الحال, اکیلا ہو. اضافت کو ذرا چھوڑ دیں تھوڑی دیر. الجمعہ کا لفظ بتائیں, معرفہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. اور ابھی میں نے ضابطہ بتایا تھا آپ کو کہ دو یا تین یا چار نکرہ اکٹھے آئیں تو پہلا موصوف بنے گا اور بعد والے صفت, بشرطے کہ ان کے بعد آخر میں کوئی معرفہ نہ ہے. اگر معرفہ آیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف. تو نکرہ کے بعد یوم نکرہ تھا, اس کے ساتھ اس کے بعد کون آ گیا؟ معرفہ. تو یہ کیا بن جائیں گے؟ مضاف. اور پھر اضافت کے بعد اب یوم بھی معرفہ بن گیا, کیونکہ جس نکرہ کی اضافت کس کی طرف ہو جائے؟ معرفہ کی طرف, وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. نکرہ کی اضافت اگر نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. غلام رجل, مرد کا غلام, یہ نکرہ. غلام کا لفظ ابھی بھی نکرہ ہے, کیونکہ غلام بھی نکرہ, رجل بھی نکرہ, ان میں اضافت آ گئی. تو نکرہ کی جب نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے, لیکن نکرہ کی جب اضافت کس کی طرف ہو جائے؟ معرفہ کی طرف, وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بھی معرفہ. غلام الرجل, الف لام آ گیا رجل پر, غلام الرجل, تو اب غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. غلام الرجل ترجمہ کریں, شاباش, اس مرد کا غلام. الرجل وہ مرد, اور اس کا غلام, اس مرد کا غلام. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ اب یوم جی کیجئے, منصوب لفظاً مضاف, مضاعف نہیں, مضاف. مضاعف تو وہ دوسرا ہے, صرف میں آپ نے پڑھا ہے. صحیح صحیح الستو, مثال استو مضاعف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف, وہ مضاعف ہے. یہ مضاف ضاد الف فا ہے, فا عین نہیں ہے. اچھا, یوم منصوب لفظاً مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ یوم اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ باقاعدہ تلفظ. یوم الجمعہ, اس کے ذرا رفع پہ تلفظ کرو یوم الجمعہ, اس کے جر پہ کرو یوم الجمعہ. معلوم ہو اس پہ اعراب تینوں طرح کے آ سکتے ہیں. تو منصوب لفظاً مضاف. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ آپ کہیں گے یوم کا لفظ ہے نکرہ, اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ معرفہ. اور نکرہ کے بعد معرفہ ہے, تو عموماً کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف. اور اضافت کے بعد پھر یہ یوم کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. لیکن اب اکیلا یوم نہیں, یوم الجمعہ, اس میں جو یوم ہے وہ معرفہ ہے, اکیلا یوم کیا ہے؟ نکرہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مضاف. آگے اعراب, الجمعۃ مجرور محلن مضاف الیہ, آپ نے یہ کہا. اچھا, مجرور کیوں؟
کیونکہ
مضاف الیہ, مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. محلن کیوں کہا؟ محلن اعراب کس کا آتا ہے؟ مبنی کا. مبنیات تین ہی ابھی ہم نے پڑھے ہیں, کون کون سے؟ یہ ضمیر ہے الجمعہ؟ نہیں. اچھا, اس میں اشارہ ہوگا؟ اس میں اشارہ بھی نہیں. اس میں موصول ہوگا؟ نہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کہو؟ الجمعاتی. شاباش. بس فوراً جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کا غور کرو. یہ جب آپ اکیلے بیٹھ کر تکرار کریں گے روزانہ جتنی ترکیبیں ہوتی جائیں آپ ان کو پھر تکرار کریں, انشاءاللہ چند دن میں آپ دیکھتے جائیں گے کیسے ترکیب آسان ہو جاتی ہے. جی الجمعاتی مجرور لفظان, سمجھ میں آیا بھائی؟ مجرور لفظان مضاف الیہ. اب سمیٹتے جائیے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا, کس کے لیے؟ ضربا فعل. اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب دیکھا ایک ایک لفظ کا اعراب نکال لیا, اس کو روانی سے پڑھ دیں ذرا.
ضرب بکر خالد یوم.
ہاں جو اعراب بتائے وہ پڑھو.
ضرب بکر خالد یوم الجمعہ.
یوم پھر کہہ رہے ہیں.
یوم الجمعہ.
ہاں پھر پڑھو.
ضرب بکر خالد یوم الجمعہ.
ضرب بکر خالد یوم الجمعہ. پتہ لگ گیا؟ لیکن پھر وہ ایک اعراب میں ایک ضابطہ رہ گیا. میں نے آپ کو بتلایا تھا یرمیلون والا ضابطہ. خالدن آخر میں کیا رہا ہے؟ دال آ رہی ہے آخر میں, تنوین ہے. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن. تو خالدن کے آخر میں کیا آیا؟ نون ساکن. اور آگے کیا ہے؟ یوم کی یا, اور یا کس میں سے ہے؟ یرمیلون. اور یرمیلون والے حروف یعنی یا را میم لام و نون, ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس کو بھی انہی حرف کی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے. تو خالدن کا نون بھی یا سے بدل کر یا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام. کیسے پڑھیں گے؟ ضرب زید خالد یوم الجمعہ. طریقہ آ گیا. ضرب پڑھیں.
ضرب بکر خالد یوم الجمعہ.
ضرب بکر خالد یوم الجمعہ. جی ترجمہ کیجئے.
مارا بکر نے خالد کو جمعہ کے دن.
شاباش. پٹائی کی بکر نے خالد کی جمعہ کے دن. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے بس کرتے ہیں. بس بھائی. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.